السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مکہ مکرمہ سے یہ بنیادی دینی تعلیم کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ اسے ہمارے نافع بنائے, ہمارے لیے آخرت کا سرمایہ بنائے. یا اللہ ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دیں, ہدایت کا ذریعہ بنا دیں. آمین اللہم آمین اللہم آمین. کتاب بہشتی زیور سے ہم پڑھ رہے تھے, موت ہو جانے کا بیان, اس میں کفن تک کا بیان پڑھ لیا تھا. اب آج اسی حصے میں, یعنی اسی حصے کے آخر میں وہ ہے ایک ضمیمہ ہے جو لوگ نہیں پڑھتے, تو ہم لوگ پڑھیں گے تاکہ ہمارے ہم بھی پڑھ لیں اور دوسروں کے کان میں بھی پڑ جائے. نماز کی فضیلت کا بیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, یعنی بے شک نماز روک دیتی ہے بے حیائی اور گناہ سے. غرض یہ ہے کہ نماز باقاعدہ پڑھنے سے ایسی برکت ہوتی ہے جس سے نمازی تمام گناہوں سے باز رہتا ہے. اگرچہ اور بھی بعض عبادتیں ایسی ہیں جن سے یہ برکت حاصل ہوتی ہے, مگر نماز کو اس میں خاص دخل ہے اور نماز کو اس باب میں اعلی درجے کی تاثیر ہے. مگر یہ ضرور ہے کہ نماز سنت کے موافق عمدہ طور سے ادا کی جائے, نمازی کے دل میں اللہ پاک کی عظمت پائی جائے, ظاہر اور باطن سکون اور عاجزی سے بھرا ہوا ہو, ادھر ادھر نہ دیکھے. جس درجہ نماز کو کامل ادا کرے گا اسی درجے کی برکت حاصل ہوگی. سن لیا نا, یہ سمجھ لیا ہم سب نے کہ نماز میں خاصیت ہے کہ وہ تمام گناہوں سے روک دیتا ہے اگر نماز اچھی طرح سے پڑھی جائے. اور ہم نماز روز پڑھ رہے ہیں, پانچوں وقت پڑھ رہے ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہیں. ہم میں سے بعض نہ تصاویر سے اجتناب, نہ نامحرم کو دیکھنے سے اجتناب, نہ غیبت سے اجتناب, مسلسل گناہوں میں لگے ہوئے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ ہم نماز صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں. نماز اگر صحیح پڑھتے ہوتے تو سب گناہ خود ہی چھوٹ جاتے. اور نماز کے بارے میں فرماتے ہیں آگے, کوئی عبادت نماز سے زیادہ محبوب حق تعالیٰ کو نہیں ہے. بس مسلمان کو ضروری ہے کہ ایسی عبادت جو تمام گناہوں سے روک دے اور دوزخ سے نجات دلا دے اس کو نہایت التزام سے ادا کرے اور کبھی قضا نہ کرے. اب کتاب حیات المسلمین. فرمایا اللہ تعالیٰ نے, اور مضبوط پکڑے رہو اللہ تعالیٰ کے سلسلے کو, یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو, اس طور پر کہ باہم سب متفق بھی رہو اور باہم نا اتفاقی مت کرو. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور ان مسلمانوں کے دلوں میں ہم نے اتفاق پیدا کر دیا. تو اس سے پتہ چلا ان آیات سے کہ اتفاق, آپس میں اتفاق بہت بڑی نعمت ہے. اور یہاں میاں بیوی میں اتفاق نہیں ہو پاتا, انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کو تو اتنی محبت سے رہنا چاہیے میاں بیوی کو کہ دوسرے دیکھے تو رش کریں کہ بھائی اتنا محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے. اور اس کا طریقہ ہے کہ حقوق ادا کرو, ایک دوسرے کو راحت پہنچاؤ. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے, اور تمام امور میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا لحاظ کیا کرو کہ کوئی کام خلاف شرع نہ ہو, اور آپس میں جھگڑا مت کرو ورنہ باہمی نا اتفاقی سے کم ہمت ہو جاؤ گے, کیونکہ قوتیں منتشر ہو جائیں گی اور ایک کو دوسرے پر وسوخ نہ ہوگا اور اکیلا آدمی بھلا کیا کر سکے گا. اس آیت میں قرآن کی نا اتفاقی کی برائی اور اصل چیز اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یعنی دین کا ہونا مذکور ہوا ہے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تم کو ایسی چیز کی خبر نہ دوں جو اپنے بعد آثار کے اعتبار سے روزہ اور صدقہ اور زکوٰۃ اور نماز کے درجے سے بھی افضل ہے؟ لوگوں نے عرض کیا, ضرور خبر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ آپس کے تعلقات کو درست رکھنا ہے. یا اللہ رحم فرمائیے گا. ابھی بڑا افسوس کی بعض باتیں ہوئی ہیں, ان میں ایک یہ ہے کہ دو بہت نیک آدمی ان کے تعلقات خراب ہو جائیں, افسوسناک بات ہے. جبکہ تعلقات کو جلد از جلد ٹھیک کر لینا چاہیے اگر بگڑ بھی جائیں, اور آپ اس میں آگے بڑھ کے مل جل جانا چاہیے. دیکھیے پھر سے پڑھتا ہوں یہ حدیث شریف. ابو الدردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو ایسی چیز کی خبر نہ دوں جو اپنے بعد آثار کے اعتبار سے روزہ اور صدقہ، زکوٰۃ اور نماز کے درجے سے بھی افضل ہے. سنیے، ایسی چیز کی خبر نہ دوں جو اپنے بعد آثار کے اعتبار سے روزہ اور صدقہ اور زکوٰۃ اور نماز کے درجے سے بھی افضل ہے. لوگوں نے عرض کیا، ضرور خبر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آپس کے تعلقات کو درست رکھنا ہے اور آپس کا بگاڑ دین کو مونڈ دینے والی چیز ہے. ابو داؤد اور ترمذی شریف کی حدیث ہے. اور جن باتوں سے اتفاق پیدا ہوتا ہے یا اتفاق قائم رہتا ہے، یعنی آپس کے حقوق کا خیال رکھنا، اور جن سے نااتفاقی ہوتی ہے، یعنی آپس کے حقوق میں کوتاہی کرنا، ان کا بیان ہو چکا. اب صفائی معاملہ اور حسن معاشرت، جن لوگوں کو دین کا تھوڑا سا بھی خیال ہے، وہ پہلی بات کا یعنی صفائی معاملہ کا تو کچھ خیال بھی کرتے ہیں اور اس کو دین کی بات بھی سمجھتے ہیں کہ معاملہ صاف ہو، کسی کا پیسہ ہمارے پاس نہ رہ جائے، کسی کی خیانت نہ ہو، اور مسائل نہ جاننے سے کچھ کوتاہی ہو جاوے تو اور بات ہے. اور اس کا آسان علاج یہ ہے کہ بہشتی زیور میں مسائل دیکھ لیں یا سن لیں، اور اگر کوئی خود خیال نہیں کرتا تو دوسرا شخص بھی حق کون سا لینے دے گا، مالی حق، وہ تقاضا کر کے اس کے کان کھول دیتا ہے. تو اس لیے اس کی ضرورت یہاں نہیں ہے. لیکن دوسری چیز یعنی حسن معاشرت کا بہت سے دیندار لوگ بھی خیال نہیں کرتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محض دنیا کا ایک انتظام ہے، اس کا دین سے تعلق کچھ نہیں، اس لیے اس کی کچھ پرواہ ہی نہیں کرتے. اس کے متعلق اب مزید آیتیں اور احادیث ہوں گی انشاءاللہ آئندہ. اب حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے وعظ میں سے ہم پڑھ رہے ہیں وہ وعظ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں ہے کہ ہم نے تم کو ان کا لباس بنا دیا، تمہاری بیویوں کا، اور بیویوں کو تمہارا لباس بنا دیا. اس کے بارے میں کہ ان میں آپ اس میں ایسا تعلق ہوتا ہے میاں بیوی کا. یہ سب باتیں اللہ کرے ہمارے دل میں اتر جائیں اور ہمارے رویے میں تبدیلی آ جائے. اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر حقوق ادا نہیں کرے گا تو ظالم ہوگا، اور مظلوم اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں اس بات میں کہ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کا کوئی مددگار نہ ہو، خدا اس کا سب سے زیادہ مددگار ہے. چنانچہ مظلوم کی بدعا کا رد نہ ہونا، مظلوم کی بدعا رد نہیں ہوتی. مظلوم جب بدعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں ضرور تیری مدد کروں گا، کچھ دیر ہی میں اس کا ظہور ہو. اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ
حق تعالیٰ نے قرآن میں وصیت کے ذکر کو دین سے مقدم کیا، یعنی قرض سے. حالانکہ بالاجمال دین کا ادا کرنا، قرض کا ادا کرنا وصیت سے مقدم ہے. تو علماء نے اس میں یہی وجہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیم وصیت میں ہم کو متنبہ کیا ہے کہ جس حق کو صاحب حق زور کے ساتھ وصول نہ کر سکے، اس کا مطالبہ سب سے پہلے ہم کریں گے. بس وصیت محض اس وجہ سے کہ تبرو ہے، اور جس کے لیے وصیت کی گئی ہے اس کو بعض اوقات خبر بھی نہیں ہوتی ہے، اس میں قوت نہیں ہوتی، اس لیے وہ مطالبہ نہیں کر سکتا، اور خبر و قوت ہو بھی تب بھی وہ مطالبے سے شرماتا ہے. اور دین جو ہے وہ قرض ہے، اس کا مطالبہ کرنے والا موجود ہوگا، وہ کاغذ اور گواہوں سے ثبوت دے کر مطالبہ کرے گا، اور مطالبے میں شرمائے گا بھی نہیں. اس لیے اس کے ذکر کو قرآن میں مؤخر کیا گیا.
علماء نے اس میں یہی وجہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیم وصیت میں ہم کو متنبہ کیا کہ جس حق کو صاحب حق زور کے ساتھ وصول نہ کر سکے. اب یہ مر گیا تو اس کی وصیت کو پورا کرنا، وہ تو اب زور ہے نہیں، وہ تو مر گیا، وہ کون وصولے گا اس حق کو، اس کی وصیت کو کون پورا کرے گا. تو اس جس حق کو صاحب حق زور کے ساتھ وصول نہ کر سکے، اس کا مطالبہ سب سے پہلے حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کریں گے. غرض باپ نے بیٹے کے لیے اور خاوند نے بیوی کے لیے، یعنی اہل حکومت نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمارے حقوق تو زندہ ہیں کیونکہ ہم وصول کرنے والے اور مطالبہ کرنے پر قادر ہیں، اور عورتیں بیچاری کچھ کر نہیں سکتی، اس لیے ان کے حقوق کو مردہ سمجھا جاتا ہے. ہاں، عورتیں ایک کام تو کرتی ہیں کہ ان کو کوسنا خوب آتا ہے، ان کا شوہر ان کو ستاتا ہے تو ان کی زبان خوب چلتی ہے کہ جھاڑو مارو، آگ لگے نہ گیوڑا، مگر اس سے نہ جھاڑو لگے نہ آگ لگے. ہاں، دل میں ان باتوں سے ضرور آگ لگتی ہے، تو وہ پہلے سے بھی زیادہ مارتا ہے. یہ بھی برابر زبان کو تیز کرتی جاتی ہیں. عورتیں کہا کرتی ہیں کسی کا ہاتھ چلے، کسی کی زبان چلے، مگر صاحبو اس طریقے زندگی میں کچھ لطف نہیں، کہ چار دن ہنس بول لیے اور دس دن کو لڑ جھگڑ لیے. لطف زندگی جبھی ہے کہ جانبین سے ایک دوسرے کے حقوق کی پوری رعایت ہو. مگر مردوں نے تو یہ سمجھ لیا کہ ہم عورتوں کو کھانا کپڑا دیتے ہیں, بس اس سے سارا حق ادا ہو گیا, اور اس کے بعد کچھ حقوق ہیں عورتوں ہی کے ذمے ہیں, ہمارے ذمے کچھ نہیں گویا. مگر میں کہتا ہوں, حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں, مگر میں کہتا ہوں کہ تمہارے کھانے کپڑے کے عوض میں بیویاں تمہاری اس قدر خدمت کرتی ہیں کہ اتنی تنخواہ میں کوئی نوکر یا ماما ہرگز نہیں کر سکتی. نوکرانی جس کو شک ہو وہ تجربہ کر کے دیکھ لے, بدون بیوی کے گھر کا انتظام ہو ہی نہیں سکتا, چاہے تم لاکھ نوکر رکھو. ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے جن کی تنخواہ معقول تھی مگر بیوی نہ تھی, نوکروں کے ہاتھوں میں خرچ تھا تو ان کے گھر کا خرچ اتنا بڑھا ہوا تھا جس کی کچھ حد نہیں. آخر نکاح انہوں نے کیا تبھی گھر کا انتظام صحیح ہوا. میں کہتا ہوں اگر بیوی کچھ بھی گھر کا کام نہ کرے, صرف انتظام اور دیکھ بھال ہی کرے, تو یہی اتنا بڑا کام ہے جس کی دنیا میں بڑی بڑی تنخواہیں ہوتی ہیں اور منتظم کی بڑی عزت و قدر کی جاتی ہے. دیکھیے وہ اسرائے ظاہر میں کچھ کام نہیں کرتا, کیونکہ اس کے تحت میں اتنا بڑا عملہ کام کرنے والا ہوتا ہے کہ اس کو خود کسی کام میں ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. مگر اس کی جو اتنی بڑی تنخواہ اور عزت ہے محض ذمہ داری اور انتظام کی وجہ سے. بس بیویوں کا یہی اتنا بڑا کام ہے جس کا عوض نان اور نفقہ نہیں ہو سکتا. مگر ہم تو شریف زادیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ خود بھی اپنے ہاتھ سے گھر کا بہت سارا کام کرتی ہیں, خصوصاً بچوں کی بڑی محنت سے پرورش کرتی ہیں. یہ وہ کام ہے کہ تنخواہ دار ماما کبھی بیوی کی برابری نہیں کر سکتی. چلیے, اور یہ ہندوستان کی عورتوں کے بارے میں مضمون انشاءاللہ آئندہ. اب کتاب سیرت الحبیب, جو تصحیح ہے کتاب نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی. معراج میں پھر اس کے بعد اس کے واقعات پڑھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں جیسے ہیں اور وہ چنگاریاں نگل رہے ہیں, پھر وہ چنگاریاں ان کے پیچھے کی راہ سے نکل رہی ہیں. تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں. اور نیچے تنبیہ میں لکھا ہے کہ یہ جو واقعات بتائے جا رہے ہیں یہ عالم برزخ کے ہیں, ورنہ گنہگاروں کا ٹھکانہ تو اصل میں دوزخ ہے جہاں شدید ترین عذاب ہے. جہنم کے بہت تیز سمجھ میں نہ آنے والے آگ کے شعلے ہیں, جہاں گرمی کی شدت کی کوئی حد نہیں, اور بھی طرح طرح کے شدید عذاب ہیں. دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم كثيرا كثيرا كثيرا. يا اله العالمين, يا ارحم الراحمين, يا حنان يا منان, يا حي يا قيوم, يا ذا الجلال والاكرام. یا اللہ, آپ کو آپ کے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ واسطہ ہے, ہم نے گناہ کر دیے ہیں, ہم نے نادانی کی ہے, ہمارے گناہوں کا وبال ہمارے سروں پہ ہے. یا اللہ, گناہوں کے وبال کو ہم پر سے ہٹا دیجئے اور ہم کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ, سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ, سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائی, ان کی عظمت اور محبت دل میں عطا فرما دیجیے, سنتوں کی وقت دل میں ڈال دیجیے, سنتوں کی پابندی نصیب فرمائیے, سنتوں سے ہمیں محبت عطا فرمائیے. یا اللہ, ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں نعمتوں میں کمی ہو جانے سے, عافیت کے ختم ہو جانے سے, نفس و شیطان کے مقائد سے. یا اللہ, ہر اس شر سے جس سے آپ کے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پناہ چاہیے. یا اللہ, ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ, ہم سے تحمل نہیں ہوگا. یا اللہ, ہمیں شدید بیماریوں سے, تکالیف سے, پریشانیوں سے, ہر قسم کے شر سے بچا لیجیے. یا اللہ, اور یا اللہ, ہمارے بچے چھوٹے بڑے جس عمر کے بھی ہوں, یا اللہ, ان کو ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں. یا اللہ, ان کی نگہبانی فرما دیجیے, ان کو ہر طرح سے ترقی اور کامیابی عطا فرمائیے, دونوں جہاں کی دولتیں ان کو عطا فرمائیے, ہر طرح سے ان کو مالا مال فرما دیجیے, کسی طرح سے بھی محروم نہ فرمائیے. یا اللہ, جو بچے پڑھنے میں لگے ہوں, یا اللہ, ان کو خوب اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے. یا اللہ, آسان فرما دیجیے تعلیم کو. یا اللہ, جو کسب معاش میں, ان کو حلال رزق خوب وسعت کے ساتھ برکت والا عطا فرمائیے. یا اللہ, ہمارے جتنے رشتے دار متعلقین دوست احباب دنیا میں جہاں کہیں پہ بھی ہیں, سب کی حفاظت فرمائیے, سب کو بخش دیجیے, سب کو دونوں جہاں کی دولتیں عطا فرمائیے, صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد و علی وسلم برحمتک یا رب العالمین. آمین اللهم آمین.